الحمد لله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اجعلنا علما سورة مریم کی ان آیات کی خلاصہ تفسیر تک ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی کلاس میں اور معارف مسائل شروع کر لیے تھے ہم معارف قرآن کی جلد نمبر 6 سے پڑھ رہے ہیں معارف مسائل ان آیات کے اس میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تو لفظ خلفن جو کہ لام کے سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یعنی لام کے اوپر سکون رکھ کر کے اس کو خلفن پڑھا جائے گا فا کے اوپر جو دو پیش ہیں تو یہ یعنی جو عربی کے اسم ہوتے ہیں ناؤنس تو ان کو اس طرح سے ہی پڑھا جاتا ہے دو پیش کے ساتھ خلفن ٹھیک ہے انلیس کہ اس کو خلفن یا خلفن بنانے کی کوئی اور چیز ہو تو پھر تو اس کو خلفن پڑھا جائے گا خلفن پڑھا جائے گا لیکن اگر کوئی اور چیز نہیں ہے جو کہ اس کو خلفن یا خلفن بنا رہی ہو تو پھر ہر ناؤن کو دو پیش کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا اس کو حالت رفع بھی کہتے ہیں تو خلفن بسکون لام اس کا مطلب کیا ہوتا ہے برے قائم مقام بری اولاد ٹھیک ہے یعنی جب کوئی اصل شخص دنیا سے چلا گیا تو اس کی جگہ کوئی آئے گا اس کی جگہ کھڑا ہونے کے لیے قائم مقام اس کی جگہ پہ کھڑا ہونے کے لیے کوئی اور آئے گا نا تو اگر وہ برا ہوگا تو اس کو خلفن کہا جائے گا ٹھیک ہے ظاہر ہے اولاد اپنے باپ کی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے یا کوئی شاگرد ہو تو وہ اپنے استاد کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے استاد کے جانے کے بعد تو اگر وہ برا ہوگا تو اس کو خلفن کہیں گے اور اسی لفظ کو اگر لام کے فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے خلف تو اس کا مطلب ہوگا اچھا قائم مقام اچھی اولاد ٹھیک ہے تو صرف ایک حرکت لام کے اوپر ایک حرکت کی تبدیلی سے برے اور اچھے کے معنی میں تبدیلی آ گئی صحیح مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ واقعہ قرب قیامت میں صلحائے امت کے ختم ہو جانے کے بعد ہوگا کہ نماز کی طرف التفات نہ رہے گا اور فسق و فجور کلم کھلا ہونے لگیں گے یعنی اس آیت میں اس وقت کا ذکر ہے کہ جب اچھے لوگ رہیں گے ہی نہیں ٹھیک ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات وہ اپنی نمازوں کو ضائع کریں گے اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے جب انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرائض میں کوتاہی کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اب سراسر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اچھا اب اس کے بعد نماز بے وقت یا بلا جماعت پڑھنا اضاعت نماز اور گناہ عظیم ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کی تفصیل میں پہلا باب انہوں نے باندھا نماز بے وقت پڑھنا یا بلا جماعت پڑھنا اضاء الصلاۃ نماز کے ضائع کرنا ٹھیک ہے اضاء الصلاۃ کا مطلب نماز کا ضائع کرنا تو اس سے مراد جمہور مفسرین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نخعی قاسم مجاہد ابراہیم عمر ابن عبد العزیز وغیرہ کے نزدیک نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے یعنی جس کو ہم عام زبان میں نماز قضا کر دینا کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ جیسے ظہر کا وقت ہے کہ زوال کے 10 منٹ بعد شروع ہوتا ہے اور حنفی فقہ کے مطابق جب کسی چیز کا سایہ اس سے اس کا جو دگنا سایہ ہوتا ہے, یعنی اس کا جو اپنا قد ہے اس کے قد سے ڈبل جب اس کا سایہ پہنچ جائے تو پھر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وقت ہے ظہر کا. اب کوئی اس وقت میں ظہر کی نماز نہ پڑھے بلکہ یہ وقت ختم ہو جانے کے بعد ظہر کی نماز پڑھے یا پڑھے ہی نہ, تو پھر اس کو کہیں گے کہ یہ نماز کو ضائع کرنے والا ہے. تو وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا ہے ان حضرات کے نزدیک, عبداللہ ابن مسعود اور یہ جو مشہور تابعین کے نام یہاں ذکر کیے ہیں ان کے نزدیک ایسا ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نماز کے آداب و شرائط میں سے کسی میں کوتاہی کرنا جس میں وقت بھی داخل ہے اضاعت نماز میں شامل ہے. ٹھیک ہے, یعنی وقت سے بے وقت کر کے پڑھنا یا کسی اور ادب یا شرط میں کوتاہی کرنا تو یہ بھی اضاعت نماز میں شامل ہے. کیا مطلب؟ نماز کے آداب کیا ہیں؟ کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا, ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرنا, یا یہ کہ مطلب اس کے علاوہ کیا کہ اپنے جو ارکان ہیں نماز کے ان کو تعدیل کے ساتھ پڑھنا, عدل کے ساتھ. تعدیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعدیل کا لفظ نکلا عدل سے, اور عدل عدل مطلب انصاف, رائٹ, عدل و انصاف. ٹھیک ہے, کیا مطلب؟ کہ نماز کے ہر ہر رکن کے ساتھ انصاف کرنا. ٹھیک ہے, یعنی کھڑا ہونا تو مکمل کھڑا ہونا, یہ نہیں کہ بس تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھے اور پھر نیچے چلے گئے, بلکہ پورا اپنی کمر کو سیدھا کر کے کھڑا ہونا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے رکوع کرنا, تو رکوع کرنا تو بہت ہی آسان ہے, جھکنا ہو. ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا بھی انسان جھک جاتا ہے تو رکوع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو رکوع کرنا, پھر اس کے بعد سجدہ کرنا. اب سجدے کے بعد جو بیٹھنا ہے جس کو کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا, اب یہ بیٹھنا بھی ایسا ہونا کہ پیٹ سیدھی ہو جائے. اگر پیٹ سیدھی نہیں کر رہا بلکہ تھوڑا سا اٹھا اور دوبارہ دوسرے سجدے میں چلا گیا, تو اس رکن کے ساتھ عدل نہیں کیا, اس نے انصاف نہیں کیا اس رکن کے ساتھ اس نے. ٹھیک ہے, تو یہ کہلائے گا کہ نماز کے ادب کی رعایت نہیں کری, نماز کے ادب کی رعایت نہیں کری. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا آداب, یعنی تعدیل کے ساتھ ارکان کو ادا کرنا, عدل و انصاف کے ساتھ نماز کے ارکان کو ادا کرنا, یہ آداب میں شامل ہے. ٹھیک ہے, شرائط کیا ہوتی ہیں نماز کی؟ شرائط کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کے, یعنی سب سے پہلا تو اس بندے کا پاک ہونا جو نماز پڑھنے والا ہے, نمازی. ٹھیک ہے, تو نمازی کا جو بڑی نجاست ہوتی ہے اس سے بھی پاک ہونا, یعنی حیض و نفاس سے پاک ہونا. ٹھیک ہے, یا یہ کہ جو جنابت ہوتی کی حالت ہوتی ہے اس سے پاک ہونا. ٹھیک ہے, اور پھر اگر وضو نہیں ہے تو وضو بنانا. ٹھیک ہے, اور وضو مکمل کرنا, جو شرائط وضو ہیں, وضو کے جو ارکان ہیں ان تمام ارکان کو ادا کر کے وضو کرنا, تبھی وضو مکمل ہوگا, ورنہ وضو ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے, وضو کے چار فرض ہیں نا. ٹھیک ہے, چار فرض ہیں, کیا ہیں؟ چہرے کو دھونا, ہاتھوں کو دھونا, سر کا مسح کرنا, اور پیروں کو دھونا. دھونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اس عضو کی تعریف ہے, ٹھیک ہے, اس کو پوری طریقے سے گیلا کرنا, پانی سے اچھی طریقے سے گیلا کرنا, یہ کہلاتا ہے دھونا. کیا مطلب؟ چہرہ دھونا, رائٹ. تو چہرہ ہوتا کیا ہے؟ آپ کے بدن کے کون سے والے حصے کو چہرہ کہتے ہیں؟ چہرہ منہ کے اس حصے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ سر کے اس حصے کو چہرہ کہتے ہیں کہ سامنے سے جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو وہ حصہ نظر آئے. ٹھیک ہے نا, آپ کے سامنے کوئی شخص کھڑا ہوا ہے, آپ کی طرف رک کر کے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, تو آپ کے سر کا جو حصہ اس کو نظر آ رہا ہے نا, ٹھیک ہے, بالوں کی لائن سے نیچے اور تھوڑی تک, دائیں کان سے بائیں کان تک,
ये हिस्सा जो है वो सामने देखने वाले को आपका नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो इसको चेहरा कहते हैं, ये चेहरे की डेफिनेशन है, चेहरे की तारीफ है। इसको धोना, मसा नहीं करना बल्कि धोना। धोना क्या चीज होती है भाई? ये सारे तो फराइज हैं, ये इल्म हासिल करना फर्ज है, ठीक है ना। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, हदीस सुनी होगी सबने, दीन एसेंशियल्स, ठीक है ना। तो यही वो इल्म है जिसको के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज करार दिया, ठीक है, कि तहारत कैसे हासिल करनी है। और तहारत कैसे हासिल करनी है भाई? गुसल कैसे करना है, राइट। गुसल के क्या फराइज हैं, जिनके बगैर गुसल होता ही नहीं है। पिछले दो तीन दिन पहले मर्दों की क्लास हो रही थी, दो तीन दिन नहीं बल्कि हाँ परसों मर्दों की क्लास हो रही थी, तो उसके अंदर रिसर्चर्स ने बताया कि एक जमाना था कि हमारे खानदानों के अंदर शरी गुसल करने का तरीका क्या क्या राइज था। शरी गुसल का मतलब ये होता है, ये होता था यानी जो खानदानों में राइज, के गुसल खाने के अंदर पानी के मग्गे के अंदर पानी भरना और फिर कलमा तैयबा पढ़ करके अपने ऊपर डालना, कलमा तैयबा पढ़ के अपने ऊपर बहाना। तो ये था शरी गुसल का तरीका। इस तरीके से जो है वो इंसान पाक हो जाता है, लेकिन ये जहालत है, ये कोई तरीका नहीं, ठीक है ना। कलमा पढ़ करके पानी बहाना, ये इससे इंसान पाक नहीं होता। कलमे का कोई ताल्लुक ही नहीं है पाक होने से, ठीक है ना। ये जिस्म के पाक होने का कलमा पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। तो शरी गुसल जो है वो तो मुंह को अंदर से धोना यानी कुल्ली करना जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नाक को अंदर से धोना जिसको नाक में पानी चढ़ाना कहते हैं, ठीक है। और फिर उंगली से उसको अंदर से साफ करना वगैरह, राइट। तो ये नाक को अंदर से धोना, मुंह को अंदर से धोना, और फिर उसके बाद सर से लेके पांव तक तमाम उज्व बदन को धो लेना, ठीक है। फिर औरतों के वो बाल बाल के मसले बड़ी तफसील आती है कि बाल को किस तरीके से धोना है, अगर इस तरह के बाल हैं तो उस तरह के बाल हैं, राइट। यानी पूरे के पूरे बदन को धो लेना, चाहे एक मग्गे पानी से धोएं चाहे एक बाल्टी पानी से धोएं, लेकिन पूरे बदन को। तो ये तीन चीजें जो हैं ये शरी गुसल के अरकान हैं, इनके बगैर शरी गुसल नहीं होता। और जब तक ये ना हो तो उस वक्त तक इंसान नजासत हकीका से बाहर नहीं निकलता, ठीक है, या नजासत गलीजा से बाहर नहीं निकलता, पाक नहीं होता, ठीक है। जनाबत से बाहर भी नहीं आ सकते और हैज निफास से भी बाहर नहीं आ सकते इस गुसल किए बगैर, ठीक है। तो इस गुसल का तरीका मालूम होना ये फर्ज है हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए। फिर उसके बाद जो नजासत खफीफा कहलाती है या वजू करना, ठीक है, तो वजू करने के तरीके का मालूम होना, ठीक है। तो उसके अंदर भाई चेहरा धोना फर्ज है, तो चेहरे का ही पता नहीं कि चेहरा क्या होता है तो फिर चेहरा कैसे धोएंगे, ठीक है ना। तो चेहरे की तारीफ का पता होना ताकि पूरा चेहरा धो ले वजू के अंदर, ये पहला फर्ज है। दूसरा फर्ज है हाथों का धोना, तो हाथों की क्या तारीफ होती है, क्या आपकी जो हथेली होती है क्या वो हाथ होते हैं, क्या आपका जो निसफ कोहनी से नीचे की जगह है वो हाथ होती है या कोहनियों तक, तो कोहनियों तक ये हाथ की तारीफ होती है, ठीक है। तो कोहनियों तक हाथ को धोना ये दूसरा फर्ज है, दोनों हाथों को, ठीक है, एक एक मर्तबा धोना मुकम्मल तौर पर कि कोई हिस्सा खुश ना रह जाए, तो दोनों हाथों का धोना ये फर्ज है। और उसके बाद फिर सर का मसाह करना, ठीक है। और सर के मसाह के अंदर फर्ज हिस्सा क्या है कि सर कहते हैं जो जिसके ऊपर इंसान के बाल उगते हैं, ठीक है, बेशक गंजा क्यों ना हो लेकिन जब बाल आए, अगर बाल होते तो यहाँ पर बाल होते, उस इलाके को सर कहते हैं, ठीक है ना, ऊपर वाला हेड जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो उसका जो 1/4 हिस्सा होता है, एक चौथाई, तो वो उसके ऊपर मसा करना ये फर्ज है, बाकी सर के ऊपर मसा करना ये सुन्नत है, लेकिन एक चौथाई के ऊपर करना ये फर्ज है, ठीक है। तो ये तीसरा फर्ज है उसका, वजू का तीसरा फर्ज क्या है, सर का मसा करना, ठीक है। और फिर उसके बाद पैरों को जिसको वो काबैन तक धोना, वो जो उभरी हुई हड्डी होती है पैर की, तो उसको शामिल करके पूरे पैर को धोना एक दफा, ये फर्ज है पैर को धोना, ठीक है। तो पैर को धोना ये चौथा फर्ज हो गया। तो ये चार फराइज जब हो जाते हैं तो वजू हो जाता है, ठीक है। बाकी تین دفعہ دھونا یہ سنت ہے، ہر اس کو تین دفعہ دھونا سنت ہے، مسا تو ایک ہی دفعہ کرنا ہوتا ہے، مسا تین دفعہ سنت نہیں ہے بلکہ مسا ایک ہی دفعہ کرنا سنت ہے، باقی تین چیزیں جو ہیں وہ تین تین دفعہ کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے. ترتیب میں کرنا یہ بھی سنت ہے، ہاتھوں کو تین دفعہ دھونا، منہ میں کلی کرنا، ناک کو تین دفعہ صاف کرنا، یہ تینوں چیزیں سنتیں ہیں، ٹھیک ہے. فرض یہ چار ہیں، تو یہ چار اگر آپ نے کر لی ہیں تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے. تو بدن کی پاکی یہ نماز کی شرط ہے، ٹھیک ہے. جس کے اندر اگر غسل کی حاجت تھی تو غسل کر لینا شرعی غسل، اور اگر وضو کی حاجت تھی تو وضو کر لینا ان فرائض کے ساتھ. اچھا، لباس کا پاک ہونا یہ بھی شرط ہے نماز کی، اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا یہ بھی شرط ہے نماز کی، ٹھیک ہے. جب ہی تو جائے نماز مصلی بچھا کر کے نماز پڑھتے ہیں تاکہ مصلی کم از کم پاک ہو. بے شک نیچے زمین اگر گندی ہے بھی تو اس کے اوپر اگر آپ نے مصلی بچھا لیا، اور مصلی ایسا ہے کہ نیچے کی جو نجاست اگر زمین پر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مصلی کے اوپر والے حصے تک نہ پہنچ رہی ہو. مصلی کا اوپر والا حصہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو نماز کی جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، اور جگہ کا پاک ہونا، اور کیا ہے، قبلے کی طرف رخ ہونا، ٹھیک ہے. قبلے کی جہت میں، چاہے وہ بالکل ایگزیکٹ نہ ہو، ٹھیک ہے. قبلے کی جہت کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ 90 degrees رائٹ یا 90 degrees لیفٹ یا 180 degrees پیچھے کی طرف رخ نہ ہو آپ کا، ٹھیک ہے. بلکہ قبلے کی جیسے کہ جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں تو اب آپ کو یہ پتا ہے کہ اس جگہ سے مغرب کی جانب قبلہ ہے، مغرب ویسٹ کی جانب قبلہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ کی جو جائے نماز ہے نا وہ ویسٹ کی جانب ہونا چاہیے، ہونی چاہیے بچھی ہوئی، ٹھیک ہے. ایسٹ کی جانب بچھی ہوئی ہوگی تو آپ قبلہ رخ نہیں کہلائیں گے. اگر ساؤتھ کی جانب بچھی ہوئی ہوگی تو آپ قبلہ رخ نہیں کہلائیں گے، ٹھیک ہے. نارتھ کی جانب، یہ بھی قبلہ رخ نہیں کہلائیں گے، بلکہ ویسٹ کی جانب بچھی ہونے میں آپ کی جائے نماز اگر تھوڑی سی رائٹ کی طرف مڑی ہوئی ہے یا تھوڑی سی لیفٹ کی طرف مڑی ہوئی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، ایز لانگ ایز کہ آپ مغرب کی جانب یعنی ویسٹ کی جانب ہی آپ کی جائے نماز بچھی ہوئی ہو، تھوڑا سا رائٹ لیفٹ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. تو بالکل ایگزیکٹ اپنے گھر کے اندر قبلہ معلوم تو ہونا چاہیے انسان کو کہ بھئی آپ کا گھر ہے مستقل، آپ اس کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی ایسا کمپاس وغیرہ آپ خرید لیں یا لے کر کے آ جائیں کہیں سے تاکہ آپ کو اپنے گھر کے اندر ایگزیکٹ قبلے کا پتہ ہو. مسجد بنا رہے ہیں تو اس میں بھی ایگزیکٹ قبلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی مسجد ایک دفعہ کنسٹرکٹ ہو رہی ہے تو بھئی صحیح کنسٹرکٹ کر لیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کسی میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں، راستے میں رک کر کے کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب آپ کو نا یہ نہیں کہ بھئی بالکل ایگزیکٹ سٹریٹ ڈائریکشن میں مجھے نماز پڑھنی ہے جس طرف خانہ کعبہ ہے، ورنہ اگر میں بالکل سٹریٹ اس ڈائریکشن میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری نماز نہیں ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. بلکہ آپ کو بس یہ اندازہ ہے کہ جی میں جو سفر کر رہا ہوں نا تو اب میں جہاں پہ رک کر کے نماز پڑھ رہا ہوں تو اس جگہ سے قبلہ شمال کی طرف ہے، نارتھ کی طرف ہے، تو بس آپ اپنی جانماز جو ہے وہ نارتھ کی طرف بچھا لیں، تھوڑا سا رائٹ ہو جائے تھوڑا سا لیفٹ ہو جائے اس کی پرواہ نہ کریں، ٹھیک ہے. بہرحال اس سمت میں بچھانا، اس سمت میں نماز پڑھنا، یہ نماز کی شرائط میں سے، ٹھیک ہے. تو آداب کا لحاظ کرنا اور شرائط کا لحاظ کرنا، اگر ان میں کوتاہی کری تو پھر اضاعت الصلاۃ کہلائے گی. اگر آداب میں اور شرائط میں کوتاہی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اضاعت الصلاۃ کے اندر داخل ہے، جس طرح وقت میں کوتاہی کرنا اضاعت الصلاۃ میں شامل ہے. اچھا، اضاعت نماز میں، اچھا، بعض حضرات نے فرمایا کہ اضاعت الصلاۃ سے مراد بے جماعت کے گھر میں نماز پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے، بے جماعت کے گھر میں نماز پڑھ لینا، ٹھیک ہے. اب یہ بے جماعت یہ عورتوں کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ عورتوں کے اوپر جماعت واجب ہے ہی نہیں، عورتوں نے تو اکیلے نماز پڑھنا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے بات پکی ٹھکی ثابت ہے کہ عورت کی نماز اس کے گھر میں زیادہ افضل ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل عورت کا جہاں پر وہ مقیم ہے، چاہے ہوٹل میں کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، ہوٹل اس کی قیام گاہ ہے اگر، تو ہوٹل میں نماز پڑھنا اس کے لیے زیادہ افضل ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے مقابلے، ٹھیک ہے، اور اگر گھر ہے اس کا تو گھر میں نماز پڑھنا اس کا زیادہ افضل ہے بجائے اس کے کہ مسجد میں نماز پڑھنا، اور حتیٰ کہ وہ حدیث تو اور بھی زیادہ آگے جاتی ہے کہ گھر کے اندر بھی جو گھر کا صحن ہے، باہر کا ایریا جو کہلاتا ہے، تو صحن کے مقابلے میں گھر کے دیواروں کے اندر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور گھر کے دیواروں کے اندر میں بھی جو اندرونی کمرہ ہے، یعنی کچھ ہوتے ہیں نا، ذرا پرانے زمانے کے گھر اس طرح سے ہوتے تھے کہ یعنی باہر کمرے ہوتے تھے پھر اندر کی طرف کمرے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو باہر کے کمروں کی بجائے اندر کے کمروں کے اندر نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ تعلیم ہے عورت کے لیے، صحیح ہے، جتنا اندر، اور شیطان کی کیا تعلیم ہے، جتنا باہر، ہے نا، اندر کے کمرے میں کیوں، باہر کے کمرے میں کیوں، صحن میں کیوں، گھر کے باہر جاؤ، ہے نا، اور مسجد میں کیوں، باہر جاؤ تو وہ بھی مسجد میں نہیں بلکہ مسجد میں کیوں، بازار میں جاؤ، رائٹ، ورک پلیس میں جاؤ، تو یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کی تعلیم ہے، ٹھیک ہے، تو عورت کے اوپر یہ جماعت کی نماز کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو یہ جو ہے یہ تو مردوں کی نماز کے لیے، ٹھیک ہے، مردوں کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فقہا کے نزدیک واجب ہے، ٹھیک ہے، واجب کیوں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اتنی تاکید کری کہ اس کے اوپر پھر فقہا نے واجب کا حکم لگایا، ٹھیک ہے، ہمارے فقہا کے نزدیک، یعنی جس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین کہتے ہیں، اس کے اوپر واجب کا حکم ہے کہ مرد جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اور دوسرے فقہا کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی ہے یہ سنت لیکن بہت ہی تاکید والی سنت ہے، جس طرح سے آپ نماز پڑھتی ہیں تو ظہر کی نماز کے اندر 4 رکعت پہلے اور 2 رکعت بعد جو سنت پڑھتے ہیں وہ سنت مؤکدہ ہوتی ہے، مغرب کے اندر 3 رکعت فرض کے بعد جو سنت پڑھتے ہیں 2 رکعت وہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہے نا، اسی طریقے سے مردوں کے اوپر جماعت کی نماز کی سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن احناف یعنی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے فالوورز ہیں تو ان کے نزدیک تو یہ واجب کے درجے میں، واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے، واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ عمل کہ جس کو اگر نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا، ٹھیک ہے، جو نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا، اس عمل کو واجب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جماعت کی نماز کا مطلب کیا ہے، جماعت کی تعریف کیا ہوتی ہے، جماعت کی تعریف جو ہے وہ مسجد میں پڑھنا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، مسجد کے اندر جا کر کے اگر اکیلے نماز پڑھے گا وہ جماعت کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، جماعت کی تعریف جو ہے وہ مسجد میں پڑھنا نہیں ہے بلکہ جماعت کی تعریف یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کم از کم ایک دوسرا بالغ مسلمان یا قریب البالغ مسلمان، بالغ یا قریب البالغ مسلمان، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو وہ آپ کے ساتھ فرض نماز میں شامل ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، مسجد میں نماز پڑھنا یہ مسجد کی فضیلت ہے اور اس کا ثواب 25 گنا زیادہ اور کچھ حدیثوں کے مطابق 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، گھر کے اندر جماعت کی نماز پڑھ لینا اس میں یہ 25 گنا 27 گنا ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن واجب ادا ہو جائے گا، اگر گھر میں کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھ لی تو واجب ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مسجد میں جا کے پڑھی تو 25 گنا 27 گنا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا، اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور بھی بینیفٹس ہیں تو وہ بینیفٹس بھی ملیں گے، جیسے کہ کمیونٹی کے دوسرے لوگوں سے ملاقات کرنا، بزرگوں سے ملاقات ہونا، राइट, घर से बाहर निकल करके वो जो चलने का सवाब होता है, जितने कदम चल रहे हैं उतने कदम का सवाब अलग सवाब है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सवाब, ये सारे के सारे जो है वो दीनी फायदे ये मस्जिद में जाकर के हासिल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई किसी वजह से मस्जिद नहीं जा पा रहा तो वो अपने दफ्तर के अंदर नमाज पढ़ रहा है, या अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहा है, या किसी और मुसल्ले की जगह पर कोई कॉमन जगह बना रही है जहां पर जाकर के दूसरे लोगों के साथ मिलकर के नमाज पढ़ रहा है, तो वाजिब अदा हो जाएगा, अदा हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी हमें पता नहीं होता कि मस्जिद की नमाज और वाजिब के अंदर फर्क क्या होता है, ठीक है। अक्सर घरानों के अंदर बड़ी अच्छी बात है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने को बड़ी अहमियत दी जा रही होती है, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन उसको फिर वो किसी और एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, ठीक है ना, कि जैसे मस्जिद की नमाज नहीं पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब सारा जोर इसी के ऊपर और किसी चीज के ऊपर जोर नहीं, बाकी जो जो असल फर्ज हैं उन फराइज के ऊपर तो जोर कोई नहीं, और जो सवाब वाला काम था उस सवाब वाले काम के ऊपर जोर, यानी जो मुस्तहब था, ठीक है, या जो जो एक दूसरे दर्जे की चीज थी, फर्ज तो नहीं था लेकिन दूसरे दर्जे के एक सवाब वाला काम था, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर, और उसकी वजह से लड़ाई झगड़े, है ना, कि भाई वो मस्जिद क्यों नहीं जा रहा, अब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। या ये कि जी वो मर्द साहब जो हैं तो घर के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन है कि कोई ऐसी जरूरत है कि जिसकी वजह से उनका घर पे नमाज पढ़ना की एक जरूरत थी, ठीक है ना, लेकिन वो जा रहे हैं, हर हाल में मस्जिद जा रहे हैं, और पीछे जो है ना वो एक एक फसाद पीछे मचा हुआ है, लेकिन इन साहब ने जो है वो जाना है मस्जिद, चाहे कुछ भी हो जाए, फसाद हो, कोई लड़े, कोई मरे, कोई जहन्नुम में जाए, मुझे क्या, मुझे तो मस्जिद जाना है, ठीक है। तो भाई हर चीज की अपनी एक मुकाम होता है, हर चीज के एक एक लेवल होता है, ठीक है। उस लेवल से जब उसको आप बढ़ा देते हैं, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, तो फिर फायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। इसी वजह से जो शरीयत के अहकाम होते हैं ना, उनको सही तरीके से बंदा समझे तब बात बनती है, अगर सही तरह से ना समझे तो फिर कुछ का कुछ बन जाता है। इन्होंने लिखा है कि इफ वी गो टू मदीना मुनव्वरा ड्यूरिंग उमरा और हज, देन वी कैन गो टू हरम फॉर नमाज, एंड व्हाट इज द रूल फॉर 40 नमाजेस इन मस्जिद नबवी, प्लीज एक्सप्लेन। जब आप उमरा और हज के लिए जाते हैं, मदीना मुनव्वरा जाते हैं और मक्का मुकर्रमा जाते हैं, मदीना मुनव्वरा उमरे में दाखिल नहीं होता ना हज में दाखिल होता है, ठीक है। मदीना मुनव्वरा आप जाते हैं नबी अलैहिस्सलाम के रोजे की जियारत करने के लिए, ठीक है, सलाम पेश करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम के रोजे के ऊपर जाकर, ठीक है। तो अब खवातीन जब जाती है ना मक्का मुकर्रमा, ठीक है, उमरा करने के लिए जा रही हैं या हज की वजह से जा रही हैं, तो मक्का मुकर्रमा के अंदर जो हरम के अंदर नमाज पढ़ना है ना, तो अगर पर्दे का इंतजाम है, ठीक है, और आप जा सकती हैं पर्दे के साथ वहां पर, तो फिर वहां पर जाकर के यानी मस्जिद हराम के अंदर नमाज पढ़ना, ये अब मामला इसके अंदर ऐसा है कि देखें, औरत की नमाज की अफजलियत तो उसके क्याम की जगह पर है, ठीक है, लेकिन एक इबादत ऐसी है कि जो कि आप सिर्फ हरम में जाके कर सकती है, ठीक है, वो है तवाफ की इबादत। तो जब तवाफ करने के लिए आप जाते हैं खाने काबा, ठीक है, काबतुल्ला, तो वहां पर आपको निकल करके वहां जाना पड़ता है। अब उसके अंदर आपको कितना भी टाइम लगे, हो सकता है उसके अंदर एक नमाज का वक्त आ जाए, हो सकता है उसके अंदर दो नमाजों का वक्त आ जाए, हो सकता है तीन नमाजों का वक्त आ जाए, डिपेंडिंग ऑन, है ना। आजकल तो वैसे सब कुछ ही खत्म हो गया, अल्लाह माफ करे, ठीक है, अल्लाह ताला ने उस नेमत से मुसलमानों को बड़ी हद तक महरूम कर दिया इस वक्त, है ना, हालत तो यही है, असल हकीकत तो यही है ना, ठीक है। तो इस वक्त तो खैर आप जाएंगी तो बस जल्दी जल्दी करके वो सारा ही हरम खाली है, ठीक है, तो वो एक ही नमाज के वक्त के अंदर आप वापस आ जाएंगे। पिछले जमाने में ऐसा होता था कि इतना रश के दो तीन नमाजें कम अज कम वहां पे पढ़नी होती थी। तो जब आप तवाफ की इबादत के लिए वहां पर जाते हैं ना, जो कि आप कहीं और कर नहीं सकते, आप होटल में तवाफ नहीं कर सकते, ठीक है, आप अपने घर में तवाफ नहीं कर सकते, तवाफ के लिए वहीं जाना है, तो वहां पर नमाज पढ़ें, ٹھیک ہے, عورتوں کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ نماز پڑھیں گے اور آپ کو نماز کا بھی ثواب ملے گا, طواف کا بھی ثواب ملے گا, ٹھیک ہے. لیکن عورت کے لیے پردہ اور گھر کے اندر رہنا زیادہ اہم ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا صرف جب طواف کے لیے جاتے ہیں نا تو اس وقت وہاں پہ نماز پڑھیں گے, ورنہ گھر کے اندر یا ہوٹل کے اندر نماز پڑھنا آپ کے لیے زیادہ افضل ہے, ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے نا دیکھیں کل کی کلاس آپ لوگ تو خیر نہیں تھے, لیکن دوسروں کی طرح تفسیر کی کلاس تھی, تو اس میں یہ ٹاپک آیا تھا کہ جو دین کا راستہ ہے نا, دین کا راستہ یہ ہے دین والوں کا راستہ, یہ کتاب کا راستہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی تمہیں اچھا دین پہ عمل کرنا ہے تو تم فلانی کتاب پڑھ لو اور اس کتاب کو فالو کر لو تو تم دین پہ چلنے والے بن جاؤ, ٹھیک ہے. اور نہ جو ہے وہ دین کا راستہ کوئی ایسا ہے کہ جیسے آسمان کے اوپر کوئی راستہ بنا ہوا ہے تو آپ کہہ دیں گے اچھا جی وہ راستہ وہ تمہیں نظر آ رہا ہے نا آسمان کے اوپر وہ راستہ, تو اس راستے کو فالو کر لو تو تم دین پہ چلنے والے بن جاؤ. نہیں, یہ دونوں راستے دین کے راستے نہیں ہیں. دین کا راستہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر بالکل شروع ہی میں کلیئر کر دیا, قرآن مجید کے بالکل ابتدا کے اندر, رائٹ, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ٹھیک ہے نا. یہ صراط الذین یہ وہ راستہ ہے, ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا, انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جو کہ مغضوب ہوئے اور جو کہ راستے سے گمراہ ہو گئے, ٹھیک ہے. تو یہ لوگ کون ہے, الذین انعمت علیہم, یہ بندے ہیں, یہ انسان ہیں, ٹھیک ہے. تو دین کا جو راستہ ہے نا وہ انسانوں کا راستہ ہے, تو دین کو سمجھ کر کے دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیں انسانوں کو دیکھنا ہوتا ہے, انسانوں کو, ٹھیک ہے. جب نبیوں کا وقت تھا تو نبیوں کو دیکھنا ہوتا تھا, اور جب نبی دنیا سے چلے گئے تو جو نبیوں کے ورثاء ہیں علماء مشائخ ان کو دیکھنا, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو علماء اور مشائخ ہوتے ہیں نا جب وہ عمرے کے لیے جاتے ہیں, جب وہ حج کے لیے جاتے ہیں, تو ان کی عورتیں جو ہے نا وہ ہر وقت جانماز اپنے بغل میں دبا کر کے حرم نہیں بھاگ رہی ہوتی, ٹھیک ہے. وہ جاتی ہیں طواف کے لیے دن میں ایک مرتبہ, بلکہ کبھی تو دن میں ایک مرتبہ بھی نہیں جا پاتی, دو دو تین تین دن کے بعد پھر جاتی ہیں طواف کرنے کے لیے اگر کوئی ایسی مجبوری ہے, ورنہ دن میں ایک دفعہ طواف کرنے کے لیے جاتی ہیں اور اس وقت وہاں پہ جا کر کے نماز پڑھتی ہیں, باقی نمازیں ہوٹل کے اندر پڑھتی ہیں, ٹھیک ہے, باقی نمازیں ہوٹل کے اندر پڑھتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اور جبکہ اس کے برعکس آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو کہ وہ بڑا جذبہ ہے, بڑا شوق ہے اور بڑے جو ہے وہ پیسے خرچ کر کے یہاں پر آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب ان کی عورتوں کو دیکھیں, ہر وقت ہر نماز کے اندر بھاگی چلی آ رہی ہیں, بھاگی چلی آ رہی ہیں, ہے نا, بڑا جی دین کا جذبہ ہے, بڑا جی دین کا شوق ہے, جی بھاگی چلی آ رہی ہیں حرم جا کر کے نماز پڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو فرق دیکھ لینا, یہ کون علم والے کون لوگ ہیں, علم والے وہ لوگ ہیں جن کی عورتیں اپنے ہوٹل کے اندر نماز پڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ لوگ کون ہیں جن کے پاس بالکل علم نہیں ہے, بالکل جس کو دینی اعتبار سے, دینی علوم کے اعتبار سے جس کو جاہل کہا جائے گا, یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ جو ہے وہ ہر نماز کے لیے حرم چلے جا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بات تو یہیں سے کلیئر ہو جاتی ہے نا کہ کس کے آپ علم والوں کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اچھا جاہل جو ہوتا ہے وہ کتابیں تو یہ بھی پڑھ کر کے آئے, انہوں نے بھی کتابوں میں پڑھا ہے نا کہ جی حرم کی نماز کا جو ثواب ہوتا ہے وہ 100,000 گنا زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کتاب کو فالو کرنے والے لوگ, کتاب میں کوئی چیز پڑھ لی, حدیث پڑھ لی, اور وہاں بھی میرے لیے بھی یہ عمل ہے. مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے, مرد جائیں گے وہاں پہ نماز پڑھیں گے, ٹھیک ہے, تو ان کو نماز کا ثواب ملے گا, عورتوں کو گھر کے اندر وہ ثواب مل جائے گا, کیوں نہیں ملے گا, رائٹ. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کے اوپر ایک عورت عمل کرے گی, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو متبعین ہیں, علم والے ہیں, تقویٰ والے ہیں, ان کی اتباع کی وجہ سے کوئی عورت کوئی عمل کرے گی, اس کو کیوں نہیں ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ثواب کی کمی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو سنت کی اتباع کرنے سے ثواب ملتا ہے انسان, اور سنت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ عورت گھر کے اندر نماز پڑھے. جب طواف کرنے کے لیے جا رہی ہے تو اب اس کے لیے جہاں وہاں پر ہے اب وہ کو تھوڑی گھر پہ آ کے نماز پڑھ سکتی ہے, یا ہوٹل میں آ کے نماز پڑھ سکتی. اس کو ظہر کا وقت ہو گیا, اس کو ادھر ہی نماز ادا کرنی پڑے گی, ورنہ پتہ نہیں ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا. اور جماعت کی نماز ہو رہی ہے, جماعت کی نماز وہاں پڑھے, اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کہ نہیں نہیں آپ جو ہے وہ ظہر کی نماز جو ہے وہ یہاں نہیں پڑھیں اور آپ ہوٹل میں جا کر کے نماز پڑھیں کیونکہ ظہر کا وقت تو ابھی بہت دو تین گھنٹے ابھی ہیں ظہر کی نماز ختم ہونے میں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ باقاعدہ نماز کی جگہ بنائی ہوئی عورتوں کے لیے اور وہیں پہ سب نے نماز پڑھنی. ٹھیک ہے, تو حرج بھی پیدا نہیں کرنا. ٹھیک ہے کہ بھئی نہیں آپ یہاں نہ پڑھیں اور آپ وہاں جا کر کے ہوٹل میں واپس جا کر کے ظہر کی نماز پڑھیں. نہیں, دین میں حرج نہیں ہے. تو اس وجہ سے آسانی وہیں پہ نماز پڑھنے کے اندر ہے. ٹھیک ہے, لیکن ظہر کی اذان ہو رہی ہے, بھاگی چلی جا رہی ہے ساری کی ساری. عصر کی اذان ہو رہی ہے, بھاگی چلی جا رہی ہے ساری کی ساری. یہ بالکل بھی نہیں ہے ایسا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ عبادت, طواف والی عبادت مکہ مکرمہ کے اندر ہے. مدینہ منورہ میں مسجد جانے کی وجہ کیا ہے؟ عورتوں کے لیے زیارت. ٹھیک ہے, ریاض الجنہ میں دن کا ایک وقت کھلتا ہے, وہاں پہ جا کر کے ریاض الجنہ کی زیارت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ جا کر کے نمازیں پڑھنا. اور جو جب عورتوں میں تو ویسے بھی آگے سے تو وہ روزہ کھلتا نہیں ہے, تو پیچھے سے جب ریاض الجنہ کھلتا ہے تو اسی وقت جب وہاں پہ جاتی ہیں تو وہاں پہ جا کے سلام بھی کر لیتی ہیں. یا ایون اگر ریاض الجنہ نہیں بھی جانا ہو رہا تو مسجد کے کسی بھی جگہ سے, جو مسجد کی بلڈنگ ہے, ہمارے اکابرین مسجد کی بلڈنگ میں کہیں سے بھی روزہ مبارک کو سلام پیش کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل کتاب میں موجود بھی ہے, اور باقی وہ اکابرین کو بھی ہم نے دیکھا کہ مسجد کے اندر سے جہاں بھی ان کے لیے آسانی ہوتی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر کے روزہ مبارک کے اوپر سلام کر لیتے ہیں اگر آگے جانا ممکن نہیں ہو رہا تو. ٹھیک ہے, تو یہ عبادت ہے مدینہ منورہ کے اندر نبی علیہ السلام کو سلام پیش کرنے کی. اور یہ آپ اپنے ہوٹل سے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جس طرح طواف ہوٹل سے نہیں کر سکتے, اسی طریقے سے یہ والی جو کام ہے یہ بھی ہوٹل سے نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے جب آپ وہاں جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے, باقی رہ گئی بات کی جی 40 نماز مسجد نبوی, تو بھائی بہت سارے احکام ہوتے ہیں جو کہ مردوں کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 40 نماز مسجد نبوی کے اندر جا کر کے پڑھے گا, یہ عورت کے لیے نہیں ہے. یہ بالکل بھی عورت, میں بالکل آپ کو یعنی وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن, ٹھیک ہے, یہ عورت کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ ہمارے آپ دین کا مزاج ہے ہی نہیں یہ. ٹھیک ہے, یہ دین کا مزاج ہے ہی نہیں کہ عورتیں جو ہے نا وہ ہر نماز کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلیں اور منافقت سے بچنے کی خاطر جا کر کے وہاں پہ نماز پڑھیں. جی منافقت سے بچ جاؤں گی میں, یعنی نہیں, بالکل بھی نہیں, یہ مردوں کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کو منافقت سے بچنا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی کری ہوئی ہے, آپ اپنے گھر میں منافقت سے بچ جائیں بھائی. ٹھیک ہے, بہت آسان ہے آپ کے لیے, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے دنیا کے ہر بندے سے جو ہے وہ انگیج ہونے کی, ہر ایک سے جو ہے وہ باتیں کرنے کی. ٹھیک ہے, آپ آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے منافقت سے بچ سکتی ہیں. تو 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھنے کی کوشش نہ کریں. یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی لوگوں کی یہ دین ہے, اور اس دین کے جو ہے نا یہ فائدے نہیں ہوتے, بہت نقصان ہو رہے ہوتے ہیں اس دین کے. مردوں کو کرنے دیں جو مردوں کے, وہ ان کا منافقت کا زیادہ بڑا مسئلہ ہے, آپ کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں کس کس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے, بازار میں جا کے ڈیل کرنا پڑتا ہے, دفتر میں جا کے ڈیل کرنا پڑتا ہے, تو پتہ نہیں اور کس کس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. بہت منافقت کے ان کے مسئلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ جا کر کے مسجد نبوی میں منافقت اپنے آپ کو بچائیں 40 نمازیں پڑھ کر کے. آپ کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, دوسروں کے مسئلے کو اپنا مسئلہ کیوں بنایا ہوا ہے. ہاں ہاں, بہرحال تو آگے چلیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب عمال حکومت کو یہ ہدایت نامہ لکھ کر بھیجا تھا کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے, تو جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دوسرے تمام احکام دین کو بھی اور زیادہ ضائع کرے گا. تو جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو پھر اس نے اور کس کس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے, دوسروں کو بھی ضائع کرے گا. پھر اس سے ایک مزاج کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فرسٹ تھنگز فرسٹ. ٹھیک ہے, جو اول چیزیں ہیں نا, اگر آپ نے اول چیزوں کو نہیں کیا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آخر والی چیزوں کو بھی اچھے سے کر سکیں. تو یہ جو فرسٹ تھنگز ہوتی ہیں یہ گویا کہ بنیادیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بنیادیں اگر آپ کی کمزور ہیں تو اس کے اوپر اگر آپ محل بنا رہے ہیں تو وہ محل بھی کمزور ہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو بنیادوں کو آپ مضبوط بنائیں، پھر اس کے اوپر آپ چاہے کوئی بہت عالیشان محل نہ بھی بنائیں، ہے نا، کوئی معمولی سا محل بنا لیں، لیکن کم از کم وہ مضبوط ہوگا، پائیدار ہوگا، ٹھیک ہے. تو بس یہی معاملہ ہے کہ جس طرح سے ایمان سب سے بنیاد، سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے، ٹھیک ہے. تو ایمان مضبوط ہو، پھر اس کے اوپر جو عبادات آتی ہیں، اعمال، تو اعمال کے اندر سب سے اسٹرانگ کون سا عمل ہوتا ہے؟ وہ نماز پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ بندے کا پکا ہونا چاہیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے آداب اور تعدیل ارکان میں کوتاہی کرتا ہے، تو اسے دریافت کیا کہ تم کب سے یہ نماز پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 40 سال سے. یعنی ارکان میں کوتاہی، وہی ارکان میں کوتاہی کا مطلب تعدیل ارکان نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے. تو 40 سال سے میں ایسی نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اور اگر تم اسی طرح کی نمازیں پڑھتے ہوئے مر گئے تو یاد رکھو کہ فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرو گے، ٹھیک ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کی فطرت کہتے ہیں بالکل ہی بنیادی چیزوں کو جو کہ آپ کی زندگی کا جز ہو گویا کہ، ان کو فطرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نماز جو تھی وہ نبی علیہ السلام کی فطرت میں شامل تھی، نماز پڑھنا. تو اگر تم ایسی نماز پڑھ رہے ہو تو گویا کہ تم نے تو نماز پڑھی نہیں. جب تم نے نماز پڑھی ہی نہیں تو پھر نبی علیہ السلام کی فطرت والا عمل تم نے نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو اتنا یعنی سیویر قسم کی بات فرمائی. اور وہ حدیث بھی آپ نے یقیناً سنی ہی ہوگی کہ نبی علیہ السلام خود تشریف فرماتے مسجد کے اندر، اور ایک شخص آیا اور اس نے بڑی تیزی کے ساتھ نا نماز ادا کری، تو آپ نے اس کو بلایا اور اس سے کہا سلوک کیا تھا، تم نماز پڑھو، ولم تصلی، اس طرح کی وہ حدیث ہے نا کہ تم جا کر کے نماز پھر سے پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی نہیں. یہ جو تم ابھی کر کے آئے ہو نا، یہ تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر سے جا کر کے پڑھو. اس نے پھر اسی طریقے سے پڑھی، پھر اس کو بلایا اور پھر واپس بھیجا، ٹھیک ہے، کہ تم نے تو ابھی نماز پڑھی نہیں، پھر سے جا کر کے پڑھو، ٹھیک ہے. تو پھر اس نے شاید دوسری دفعہ میں یا تیسری دفعہ میں پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے سکھلا دیجیے کیسے نماز پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تعدیل کے ساتھ نماز پڑھنا سکھایا. ترمذی میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں اقامت نہ کرے. مراد یہ ہے کہ جو رکوع اور سجدے میں اور رکوع سے کھڑے ہو کر یا دو سجدوں کے درمیان سیدھا کھڑا ہونا یا سیدھا بیٹھنے کا اہتمام نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. کیونکہ کھڑا ہونا تو پھر بھی ہو ہی جاتا ہے ہر بندے سے نا، کسی نہ کسی طریقے سے کھڑا، چاہے وہ بے شک بہت ہی جیسے کندھوں کو دبکا کر کے کھڑا ہوا ہے، سلاؤچ کر کے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال کھڑا تو وہ ہے. تو قیام کے اندر مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ رکوع کے بعد جو قیام کرنا ہے نا، کھڑا جو ہونا ہے، اس کے اندر ڈنڈی مار جاتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے. تو وہ رکوع کے بعد والا اور دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے والا معاملہ ہے، اس کے اندر ساری کمی ہو جاتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے وضو اور طہارت میں کوتاہی کی، یا نماز کے رکوع سجدے میں، یا ان دونوں کے درمیان سیدھا کھڑے ہونے بیٹھنے میں جلد بازی کی، تو اس نے نماز کو ضائع کر دیا. حضرت حسن رحمت اللہ علیہ نے اضاعت الصلاۃ اور اتباع شہوات کے بارے میں فرمایا کہ مسجدوں کو معطل کر دیا اور صنعت و تجارت اور لذات و خواہشات میں مبتلا ہو گئے، ٹھیک ہے. یعنی یہ جو مسجدوں کو معطل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اپنی تجارت کی وجہ سے، فیکٹری میں کام کرنے کی وجہ سے، یا کھیل کود جیسے کہ فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، تو اب کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں تو وہیں پہ جو ہے نا وہ بچھایا اور کرکٹ کا یعنی نماز پڑھی جلدی سے، چاہے بے شک جماعت کے ساتھ پڑھی، لیکن وہاں پر جو جماعت کر رہا ہے وہ کرکٹ کے میچ کی وجہ سے جماعت کر رہا ہے، تو کرکٹ کے میچ کی وجہ سے جماعت کرنا یہ ضروریات میں شامل نہیں ہے. کرکٹ کا میچ دیکھنا کوئی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے. دفتر کے اندر کسی امپورٹنٹ بورڈ میٹنگ کی وجہ سے یا دفتر کے کام کی وجہ سے، جو کہ کمانے کے فرائض، دفتر کی اپنی جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے دفتر کے اندر جماعت کر لینا یہ مسجدوں کو معطل کرنا نہیں کہلائے گا. ضرورت ہے چونکہ، ٹھیک ہے، لیکن شغل، ہنسی مذاق، تفریح یہ کر رہے ہیں اور نماز مسجد میں جانے کے بجائے جو ہے وہ جہاں پر ہیں وہیں پہ جا کر کے آپ نے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پھر مسجدوں کو معطل کرنا، یعنی گویا کہ آپ نے مسجدوں کو سسپینڈ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ جو مرد ہیں، مردوں کی بات ہو رہی ہے، کہ اگر وہ مصلے میں یا گھر میں یا دفتر کے اندر نماز پڑھ بھی رہے ہیں نا ضرورت کی وجہ سے جو بھی ہے، تو دن کی ایک دو نمازیں کم از کم جو ہے مسجد میں جا کر کے ضرور سے پڑھیں، خصوصاً فجر کی نماز یا عشاء کی نماز یا دونوں نمازیں یا کوئی ایک نماز مسجد میں، تاکہ وہ مسجدوں کو معطل اور بالکل ہی مسجدوں کو یعنی ابینڈن کرنے والے گناہ کا کے مرتکب نہ بنے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام ہر نماز کے لیے مسجد میں نہیں پہنچتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں مسجد نبوی میں وہ لوگ، ان لوگوں کا پہنچنا واجب تھا جو کہ مسجد نبوی کے اطراف میں رہتے ہیں اور موجود ہیں مسجد نبوی کے اطراف میں، جیسے ظہر کے وقت میں وہ موجود ہیں مسجد نبوی کے اطراف میں، ٹھیک ہے؟ جو کام کرنے کے لیے اگر کھیتوں میں گئے ہوئے ہیں تو وہ ظہر کی نماز میں مسجد نبوی نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے؟ عصر کی نماز میں مسجد نبوی نہیں آتے تھے اگر عصر کے وقت میں بھی وہ کھیت میں موجود، ٹھیک ہے؟ 24 مصلے ناٹ مسجد، مصلے 24 نبی علیہ السلام کی حیات کے اندر مسجد وہ مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، 24 مصلے، ٹھیک ہے؟ تو ہر بندہ نہیں آ رہا ہوتا تھا مسجد نبوی کے اندر۔ مسجد میں آنا کب واجب ہو جاتا ہے؟ مسجد میں آنے کا وجوب کب ہوتا ہے؟ وجوب یعنی نہیں آئے گا تو گناہگار ہوگا، وہ کب ہوتا ہے؟ مسجد کے وجوب کی شرط کیا ہے؟ کہ مسجد میں جو اذان ہو رہی ہے نا، اذان، ٹھیک ہے، اس اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے بغیر لاؤڈ سپیکر کے، لاؤڈ سپیکر کے ساتھ نہیں، لاؤڈ سپیکر کے بغیر، اس اذان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں وہاں تک کے لوگوں کو، مردوں کو، وہاں وہاں تک کے مردوں کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر نہیں آئیں گے گھر میں پڑھ لیں گے، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں لیکن گناہگار، ٹھیک ہے؟ یہ ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی وجوب، ٹھیک ہے؟ ایک تھا آپ کو پہلے جو بتایا وہ تھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا وجوب، ٹھیک ہے؟ وہ تو ہر مرد کے اوپر ہے کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، چاہے وہ کیسے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے لیکن پڑھنی ہے اس نے۔ اور ایک دوسرا وجوب ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا، تو مسجد میں نماز پڑھنے کا وجوب جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیا، بغیر لاؤڈ سپیکر کے اگر اذان دی جائے مسجد میں، ظاہر مسجد کے باہر نکل کے اذان دی جاتی ہے، مسجد کے اندر اذان نہیں، وہ تو اب لاؤڈ سپیکر کا سسٹم بن گیا ہے تو اب وہ اندر کھڑے ہو کر کے نا وہ اذان دیتے ہیں، تو ان کی آواز جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر جو کہ مینار پہ لگا ہوا ہوتا ہے وہاں سے پھر باہر جاری ہوتی ہے، لیکن جب لاؤڈ سپیکر نہیں تھا تو اذان دینے کا طریقہ تھا مسجد کے باہر کھڑے ہو کر کے، ٹھیک ہے؟ وہ آواز جہاں تک پہنچتی ہے نا تو وہاں تک کے مردوں کے اوپر، چاہے انہوں نے سنی ہو نہ سنی ہو، لیکن یہ ایک ڈسٹینس بن جاتا ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا اندازہ خود سے کرنا ہوگا کہ جی یہ کہاں تک، کیونکہ آج کل تو آپ کھڑے ہو کے اذان دے کر کے جا کر تو نہیں بھاگ کر کے سنیں گے کہ اچھا میری آواز کہاں تک آئی، یا کسی بچے کو کھڑا کہنا اچھا جی میں اذان دے رہا ہوں یہاں پر تو میری آواز جو ہے وہ تم نے سنی تھی کہ نہیں سنی تھی، یہ اندازن ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ کتنا ایریا ہے جہاں تک کہ اذان کی آواز پہنچ سکتی اگر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اذان دی جاتی ہے۔ تو یہ وجوب کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ان روایات کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ آج اہل علم اور معروف بالصلاح لوگوں میں ایسے آدمی پائے جاتے ہیں جو نماز کے آداب سے غافل، محض نقل و حرکت کرتے ہیں، یعنی مسجد کے نماز کے آداب بھی نہیں پتہ اور بس نقل و حرکت، جس کو کہ ہماری جو سلینگ ہے کراچی کی سلینگ، اس میں کہتے ہیں ٹکرے مارنا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو تمیز والا لفظ اس کے لیے کیا ہے، زیادہ نقل و حرکت۔ اچھا، یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اور وہ 6 ہجری کے تھے، تو یہ 6 ہجری کا حال تھا جس میں ایسے لوگ خال خال پائے جاتے تھے۔ تھے، یعنی بہت کم ایسے لوگ ہوتے تھے جو کہ محض نقل و حرکت کر رہے ہوتے تھے. آج یہ صورتحال نمازیوں میں عام ہو گئی، الا ماشاء اللہ. اب تو میجورٹی لوگ یہی معاملہ ہے کہ ضروریات کا علم بھی حاصل نہیں ہوتا. نعوذ باللہ من شرور انفسنا و اعمالنا، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفوس کے شر سے اور اپنے اعمال کے شر سے. واتبعوا الشہوات، شہوات سے مراد دنیا کی وہ لذتیں ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد اور نماز سے غافل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جو پہلی آیت تھی تو اس کے اندر دو باتیں فرمائی تھی نا، کہ جو خلفن ہوں گے یعنی بری اولادیں، برے قائم مقام، تو وہ دو کام کریں گے. ایک کام اداء الصلاۃ، جس کے بارے میں اب تک بات ہو گئی، اور دوسرا کام واتبع الشہوات، شہوات کی اتباع کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب شہوات کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ دنیا کی وہ لذتیں جو انسان کو اللہ کی یاد اور نماز سے غافل کریں. ٹھیک ہے، اور نماز سے غافل کرنے کا مطلب فرائض سے غافل کریں. ٹھیک ہے، صرف نماز سے غافل نہیں، کیا مطلب؟ اگر روزے سے غافل کریں تو وہ شہوات نہیں کہلائیں گے، اگر زکوٰۃ سے غافل کریں تو وہ شہوات نہیں کہلائیں گے، نہیں، سب شہوات کہلائیں گے، صرف نماز سے غافل کرنے والے نہیں. لیکن چونکہ یہاں پر کانٹیکسٹ نماز کا بن رہا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے اضاء الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا نا، تو اس وجہ سے حضرت نے یہاں پر نماز سے غافل کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے بنیادی چیز نماز ہی ہے، باقی فرائض نماز کے تحت آ جائیں گے، شامل ہیں نماز کے اندر ہی گویا کہ. تو اللہ کی یاد سے غافل کریں یا نماز سے غافل کریں، اللہ کی یاد سے غافل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معروف بالصلاح. اچھا، اوپر آج اہل علم اور معروف بالصلاح لوگوں میں، یعنی جو صلاح کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات سے، یعنی ان کی کیا کہتے ہیں، ریزن آف کہتے ہیں نا کہ آپ کی مشہوری کی وجہ، ٹھیک ہے، تو آپ مصلحین کے طور پر لوگوں میں معروف ہیں، لوگوں میں پہچانے جاتے ہیں کہ آپ تو مصلح لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں اہل علم تو آ گئے نا، جو کہ باقاعدہ فارملی ایجوکیٹڈ علماء جن کو کہتے ہیں. اور معروف بالصلاح میں جیسے کہ مثال کے طور پر تبلیغ جماعت والے لوگ جو کہ لوگوں میں اصلاح کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے بھی میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ نماز کے آداب سے غافل اور محض نقل و حرکت کرتے ہیں. اس زمانے میں تبلیغی جماعت کی یہ والی شکل تھی بھی نہیں، لیکن عام مسلمان جو کہ فارملی ایجوکیٹڈ علماء نہیں ہیں، لیکن بنیادی علوم ان کے پاس انہوں نے حاصل کیے ہوئے، جس سے کہ لوگوں کے درمیان وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام انجام دے رہے ہیں، تو ان میں بھی ایسے ہیں جو کہ نماز کے آداب سے غافل ہیں. ٹھیک ہے، شہوات سے مراد، اچھا سوال یہ تھا کہ اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ لذتیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ آپ سے پوچھیں. اللہ کی یاد سے غافل کر دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس پیراگراف پہ کلاس ختم کر دیں گے تو جواب پر موقوف ہے. نہیں پتا کسی کو، اگر اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا مطلب نہیں پتا تو پھر اللہ کی یاد کا مطلب پتا ہے؟ جب مطلب ہی نہیں پتا تو اب تک کر کیا رہے تھے؟ دنیا اور اس کی محبت ہے ہی ہے اصل وجہ. سوال کچھ کر رہے ہیں، جواب آپ مجھ سے. اللہ کی یاد سے غافل کا مطلب فرائض سے غافل ہونا. تو وہ تو پھر فرائض سے غافل ہونا آپ بڑا کیا کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ آپ نے جواب دے دیا, بڑا محتاط جواب دے دیا. لیکن اب انہوں نے نماز سے غافل تو آگے لکھ دیا ہے نا, تو پھر انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنا, نماز سے غافل کرنا, ان دونوں میں کوئی فرق؟ موت اور آخرت سے غافل کرنے والا نہیں. کسی اور نے جواب دیا ہے ڈائریکٹ میسج میں, تو اس وجہ سے ان کا نام بھی نہیں لیں گے کیونکہ انہوں نے چھپا کے جواب دیا ہے. تو انہوں نے جواب جو دیا ہے نا وہ صحیح جواب ہے, اللہ کی اطاعت سے غافل ہونا. اچھا غافل ہونے کا لفظ تو چھوڑ دینا, غافل ہونے کا لفظ ہی جو ہے وہ کنفیوزنگ ہے. تو اس وجہ سے اللہ کی اطاعت کے خلاف کرنا یا اللہ کی اطاعت نہ کرنا اس سے بھی زیادہ آسان اللہ کی نافرمانی کرنا. ٹھیک ہے, تو اللہ کی یاد سے غافل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرنا, اس کو کہتے ہیں گناہ کرنا. ٹھیک ہے, تو وہ لذتیں جو گناہ کروا دیں انسان سے, گناہ کروا دیں, ٹھیک ہے, یہ شہوات کہلاتے ہیں. شہوات سے یہاں پر مراد, یہاں پر شہوات سے مراد وہ لذتیں ہیں دنیا کی جو کہ گناہ کروا دیں انسان سے. تو اللہ کی یاد کیا ہوئی؟ اللہ کی یاد جو ہے وہ گناہ نہ کرنا, یہ اللہ کی یاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور گناہ کرنا یہ اللہ کی یاد سے غفلت ہوتی ہے. اس کو لکھنے کم از کم اپنے پاس, ٹھیک ہے, کہ اللہ کی یاد از ایکول ٹو گناہ نہ کرنا. ٹھیک ہے, اللہ کی یاد کا مطلب کیا ہے؟ گناہ نہ کرنا, اور گناہ کرنا از ایکول ٹو اللہ کی یاد سے غافل ہونا. گناہ کرنا از ایکول ٹو اللہ کی یاد سے غافل ہونا, یہی ہے. باقی اس کے اندر مراقبے کرنا, تسبیح پھیرنا, یہ سب چھوڑ دیں, وہ سب بات کی بات ہے, اصل بات یہی ہے. ٹھیک ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کان کھول کر سن لو, غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد سے وابستہ ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دلوں کا اطمینان گناہ نہ کرنے سے وابستہ ہے, گناہ نہ کرنے سے وابستہ ہے. گناہ کرو گے تو دلوں کا اطمینان نہیں پاؤ گے, محروم رہو گے اس سے. علم اور ارادے سے گناہ کرنا, اب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل 100% یعنی فرشتہ بن جائیں یا کوئی نبی کے درجے پہ پہنچ جائیں, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مطلب یہ ہے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دو, اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لو, توبہ کر لو. ٹھیک ہے, اگر یہ والا کام تم کر رہے ہو تو تمہیں دل کا اطمینان نصیب ہو جائے گا, اور اگر یہ نہیں کر رہے تو پھر جتنے بھی مراقبے کر لو, تسبیح پھیر لو, تہجدیں پڑھ لو, صدقے خیرات کر لو, تمہیں دل کا اطمینان نہیں ملے گا. یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب. اچھا بس یہ پیراگراف پڑھ لیتے ہیں تاکہ کلاس مکمل کر سکیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ شاندار مکانوں کی تعمیر اور ایسی شاندار سواریوں کی سواری جس پر لوگوں کی نظریں اٹھیں, اور ایسا لباس جس سے عام لوگوں میں امتیاز کی شان نظر آئے, شہوات مذکورہ میں داخل ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ حضرت علی عطان جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ یعنی ان کے دور کے ایسے لوگ کہ جب مال و دولت آیا تو انہوں نے شاندار مکانوں کی تعمیر شروع کر دی, اور یعنی بہت ہی اس کو کہتے ہیں نا آسٹنٹیشیس قسم کی زندگی گزارنی شروع کر دی, کہ ایسے لباس پہنے کہ لوگ ان کو دیکھیں, ایسے گھر بنائیں کہ لوگ ان کے گھروں کو دیکھیں, سواریاں ایسی ہوں کہ لوگ ان کی سواریوں کو دیکھیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے جو عمل ہوتے ہیں تو وہ یہاں پر مراد ہے، یہ علی رضا کی تفسیر ہے. چلیں باقی ان شاء اللہ بات ہے کلاس میں کر لیں گے، اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے، کلاس ختم کر لیں گے. وآخر دعوانا أن الحمد لله.